الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اول تا آخر بیان میں توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں پھر تھک جائیں، جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے پھر دو زانوں بیٹھ جائیں، کہ با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی آپ لوٹیں گے. اور یہ صرف آج نہیں بلکہ جب جب علماء کے بیانات ہوں، اجتماع ذکر و نعت ہوں، جمعہ کا خطبہ ہو، کوشش کریں کہ دو زانوں بیٹھ کر با ادب طریقے سے اس کو سماعت کیجئے. موبائل فون اپنے اپنے نکال کر ایک بار چیک کر لیں اور اس کو سائلنٹ بھی کر دیں. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ موبائل سائلنٹ ہے، وہ سائلنٹ نہیں ہوتا، اور پھر جب بجتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہو جاتی ہیں. چلیں بات چلی ہے موبائل فون کی، تو ایک یوں کہیے کہ درد ہے دل میں جو آپ سے بیان کرتا ہوں. آپ سے اگر کوئی یہ خواہش کا اظہار کرے کہ میں آپ کے مسجد کے اندر آ کر میوزک بجانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کو بجانے دیں گے؟ آپ ناراض ہو جائیں گے. کوئی آپ سے کہے کہ داتا صاحب کے مزار پر میں جا کر پیانو بجانا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بجانے دیں گے؟ یقیناً نہیں بجانے دیں گے. لیکن میں اپنا ہی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. دو دن پہلے میں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا، عین داتا گنج بخشلی اجویری کے روضے کے سامنے، جہاں لوگ سر جھکا کر رب کے حضور دعائیں کر رہے، آنسو بہا رہے ہیں، کانسنٹریشن کے ساتھ اپنے رب کے حضور مانگ رہے ہیں، اور وہاں جناب ایک ہی مسلمان، جو وہ بھی ظاہر تھا، اس کی جیب میں موبائل فون میں گانے کی ٹیون بجنا شروع ہو گئی. مجھے بتائیں کہ ایسے دربار میں آ کر اگر ایسی بے ادبی ہوگی تو پھر کیا ملے گا؟ اور یہ تو صرف داتا صاحب کی بات ہے جو مکے مدینے جاتے رہتے ہیں. طواف کے دوران بھی لوگوں کے موبائل میوزیکل ٹیون کے ساتھ بجتے ہیں، جہاں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے. روضہ رسول جہاں ادب کا تقاضا قرآن بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو یہاں پست رکھو، آواز بلند نہ کرو ورنہ اعمال برباد ہو سکتے ہیں. اب ایسی جگہ پر جا کر اپنے موبائل فون میں کوئی میوزیکل ٹیون بجائے تو ایسا موبائل ہی نہیں چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے اعمال برباد کروا دے، ہمیں بے ادبوں کی فہرست میں لکھوا دے. کیا موبائل میں سادہ ٹیونز نہیں؟ کیا موبائل ون بیپ پر نہیں رکھا جا سکتا؟ تو پہلے تو آج یہ سارے نیت کر لیں، بیان تو بعد میں کریں گے، آج اسٹارٹ اس اچھی نیت سے کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کسی کے موبائل میں میوزیکل ٹیون نہیں ہوگی. سمپل ٹیون رکھیں، رنگ رنگ بھی ایک ٹیون ہے، اور ون بیپ رکھنے کی عادت ڈال لیں. خدا نہ خواستہ کبھی مسجد میں گئے اور بھول بھی گئے آف کرنا، تو وہ ایک ہی بار بچ کر سادہ سی ٹیون پھر بجے گی نہیں، نہ آپ کی نماز برباد ہوگی نہ برابر والے کی برباد ہوگی. اور یہ شرعی مسئلہ بھی سن لیں، اب کسی صاحب کی اگر میوزیکل ٹیون بجتی ہے تو بند بھی نہیں کرتے، اب پوری جماعت جو ہے وہ میوزک سن رہا ہے مسجد کے اندر. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے موبائل کی ٹیون بج رہی ہے اور اس سے وہ خود بھی افیکٹ ہو رہا ہے اور دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اب اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز توڑے اور اب اس موبائل کی ٹیون کو بند کرے اور پھر دوبارہ سے نماز شروع کرے. کیونکہ یہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ سارے نمازیوں کو نماز بھلا دے، ان کی کانسنٹریشن کو، ان کی جناب جو خشوع و خضوع اس کو برباد کر دے. تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی سازش کی گئی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کبھی اپنی مسجد میں میوزک کا آلہ لے جانے نہ دیتے، انہوں نے ہمیں موبائل جیب میں پکڑا دیا کہ جاؤ خود ہی مسجد میں جا کے بجاتے رہو. موبائل فون یقیناً ہماری ضرورت بن چکا ہے، لیکن یہ ضرورت ایسی نہ بنا دیجئے کہ ہمارے اعمال کی بربادی کا باعث بن جائے. سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی تو سارے سائلنٹ کر دیں, ٹھیک ہے, چلیں. اب نیتیں ہو گئیں, آئیے بیان شروع کرتے ہیں. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں, بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں. ایک واقعہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا, وہ پیش کرتا ہوں جو ایمان افروز واقعہ. ماجرا یوں ہوا کہ ایک صحابی کو دو شخص مقدمے کے طور پر انہیں ملزم بنا کر دربار رسالت میں لے کر آئے اور آ کر یہ مقدمہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, انہوں نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے اور اونٹ بھی ساتھ لے کر آئے تھے. اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ سنانے کے لیے جج کو چند چیزوں کی حاجت ہوتی ہے, چوری کا مال, دو گواہ, اور جس کو سسپیکٹ کیا گیا وہ بھی اگر مل جائے تو پھر مقدمہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ ساری باتیں آلموسٹ پوری ہو رہی ہیں کہ جس کو نامنی کیا ہے, جن کو ملزم کہا گیا ہے وہ بھی موجود ہیں, جس کو چوری کا مال کہا گیا وہ اونٹ بھی موجود ہے, دو گواہ خود لے کر آئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہ کوئی ڈیسیشن لیتے اس صحابی سے فرمایا, حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کہ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میری بابت کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ تیرا مالک کون ہے. اب یہ بظاہر تو ایک جملہ انہوں نے کہا, لیکن اگر غور کریں, میں یہاں تھوڑا سا اس واقعے کو روکوں گا, یہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے. یہ صحابی یہ جانتے تھے کہ میں اس نبی کے دربار میں ہوں جو مکے کے اطراف میں نکلتے تو شجر اور حجر جنہیں سلام کیا کرتے ہیں. صحابی جانتے تھے کہ کفار مکہ آ کر جب اسلام کی حقانیت کی کوئی دلیل طلب کرتے تو میرے آقا زمین پر کھڑے رہ کر ہزاروں میل دور جب چاند کو اشارہ کرے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ صحابی جانتے تھے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب نماز عصر جائے تو میرے آقا دعا کریں تو دنیا نے تو یہی دیکھا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, مگر نبی پاک کے ہاتھ اٹھ جائیں تو سورج مغرب سے طلوع ہو جایا کرتا ہے. یہ صحابی یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آقا کے پاس آئیں اور آقا سے کہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, لڑتے لڑتے تلوار دو ٹکڑے ہو گئی. تو آقا ابو قتادہ کو ایک لکڑی پکڑا دیں, ابو قتادہ جب ہاتھ میں لیں تو وہ لکڑی تلوار بن جائے. ان صحابہ نے نبی پاک کے چلتے پھرتے معجزات دیکھے تھے, روزانہ رب کی قدرتوں کے نظارے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. یہی ابو قتادہ ہیں, جنگ احد کا موقع ہے, آنکھ باہر آ گئی. اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں, آنکھ باہر آ گئی تو کسی ہاسپٹل میں جاتے, کسی ایمرجنسی وارڈ کی طرف جناب رجوع کرتے, مگر جاتے کہاں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں. یا رسول اللہ آنکھ باہر نکل گئی ہے. آقا کہتے ہیں ابو قتادہ کہو تو آنکھ لوٹا دوں, کہو تو جنت کی دعا دے دوں, چاہیے تو جنت لے لو, یہ صبر کر لو, یا ابو قتادہ آنکھ لے لو. صحابہ کرام کا عقیدہ, ان کا کانفیڈنس, ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد اور مان دیکھیے. ابو قتادہ کہتے ہیں آقا میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں کانا نہیں رہنا چاہتا, آقا مجھے آنکھ بھی چاہیے, جنت کی دعا بھی دے دیں, جنت تو آپ کے صدقے ملنی ملنی ہے, آپ میری آنکھ لوٹا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر وہ ڈھیلا رکھتے ہیں اور کیا دعا دیتے ہیں, مولا ابو قتادہ نے تیرے نبی کا چہرہ بچاتے بچاتے اپنا چہرہ زخمی کر ڈالا ہے, اے اللہ اس کی آنکھ واپس لوٹا دے. ابو قتادہ کے یہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ اس میں نظر آتا ہے, یہ آنکھ کبھی دکھی نہیں, کبھی پانی نہیں بہا, کبھی اس آنکھ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی. آقا نے آنکھ بھی دے لگا دی, پھر ابو قتادہ کو جنت کی دعا سے بھی نواز دیا. تو ان صحابہ نے یہ سارے مناظر دیکھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلہ بعد میں دیجیے گا, پہلے اونٹ سے پوچھ لیجیے, معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تاریخ کی کتابوں میں تاریخ دانوں نے بہت ساری لینگویجز دیکھی لکھی، مگر کسی نے اونٹ کو انسانی زبان میں بات کرتے نہیں سنا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے حکم نکلا تھا، کون سی زبان؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ مقدمہ پلٹ گیا، ٹوٹلی ریولوشن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بہت خوش ہوئے۔ اب غور طلب بات ہے، اپنے صحابی سے کیا فرماتے ہیں، اے میرے امتی بتا تو صحیح، ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کے سبب اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا کہ پہلے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، جہاں جاتا چور پہچانا جاتا، ہاتھ ہی نہیں ہوتے، سمجھ آ جاتی کہ چوری کی ہے، ساری زندگی ذلت میں گزرتی۔ آقا فرماتے کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گئے؟ اللہ اللہ، اب یہ غور طلب بات ہے۔ معجزہ تو نبی نے دکھایا، پوچھتے صحابی سے تم کون سا کام کرتے ہو؟ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، کرم خود کیا ہے۔ اونٹ کو قوت گویائی میرے آقا نے دی ہے اللہ کے کرم سے، اور کہتے تم کون سا کام کرتے ہو؟ یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے۔ صحابی کہتے آقا اور تو کوئی عمل یاد نہیں، بس ایک عمل یاد ہے کہ آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میرے امتی جس طرح درود پاک پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے، جس طرح دنیا میں ذلت سے محفوظ رہا ہے آخرت کی بھی ذلت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب سرخروئی تو ہم سب چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل نہ ہوں، آخرت کی ذلت سے بھی بچ جائیں، یہاں بھی سرخروئی ملے، وہاں بھی الحمدللہ عافیت اور سکون اور سرخروئی نصیب ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گویا ایک فارمولا دے دیا ہے، تو نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت وہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کسی فیلڈ سے بھی کوئی تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے تو اسے اپنے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ مدنی پھول ضرور مل جائیں گے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پر عمل کر لے تو اپنی فیلڈ میں کامیاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہما جہت اور ایسی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت عطا فرمائی میرے آقا کو کہ میرے آقا کے ایک ایک وصف کے بارے میں گھنٹوں بات کی جائے، ارے گھنٹوں تو دور کی بات ہے، ہماری زندگی پوری ہو جائے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت کو کمپائل نہیں کر سکتے۔ شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وہ آقا ہے۔ تو آج چند وہ مدنی پھول جو شاید گجرانوالا والوں کے لیے زیادہ کام آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات واقعی کوئی نہیں تحریر کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اسپرچولی تو آپ کتنے اسٹرانگ تھے وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ میرے آقا کو رب نے وہ روحانی طاقتیں عطا فرمائیں کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو جائے دوبارہ جوڑ دیں، سورج کو واپس پلٹا دیں، درخت اور شجر اور حجر میرے آقا کی جناب بات مانیں، وہ پیارا پیارا ستون اللہ تعالی ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ جب جائیں گے انشاءاللہ تو ریاض الجنہ میں وہ ستون استوانہ آج بھی موجود ہے، اللہ اللہ، اور جب جائیں اور عاشق رسول اگر وہ واقعہ یاد کریں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ درخت کا سوکھا سا تنا جس سے میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے، ایک صحابیہ نے منبر پیش کر دیا، یا رسول اللہ اب اس منبر پر بیٹھا کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا خطبہ دینے اس جب منبر پر بیٹھتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بچے کے بلک بلک کر رونے کی آواز آتی ہے، صحابہ حیران ہیں، بچہ نظر نہیں آ رہا، رو کون رہا ہے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور اس خجور کے تنے پر جا کر ہاتھ پھیرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اسے سینے سے لگاتے ہیں، پھر وہ خاموش ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے اگر آج اس کو دلاسہ نہ دیتا تو بروز قیامت تک روتا رہتا. نبی کا قرب بے جان چیز کو ملے وہ رونے لگ جائے. پھر آج بھی اس منبر میں، اس ستون کے اندر اس تنے کو ساتھ شامل کر دیا گیا کہ میرے آقا جس منبر پر بیان فرماتے اسی منبر کے اندر جو ہے وہ ستون کو دفن کیا گیا. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا. جو نبی درخت کے رونے کو نہ دیکھ سکے، جو آقا درخت روئے اسے سینے لگا لیتے ہیں، جو امتی روئے اسے کیوں نہ سینے لگائیں گے؟ تو رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں جسے مل جائیں اس پر ضرور کرم کے دروازے کھلتے ہیں. تو بہرحال اسپریچولی روحانی واقعات تو اتنے ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں، مگر آج میں نے سوچا کہ کچھ گجرانوالا والوں کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فزیکلی طاقت کے بارے میں بتاؤں. میرے آقا کو رب نے کیسی فزیکلی باقاعدہ جسمانی طاقت سے نوازا، کیونکہ میرے آقا کا تو مثال ہی کوئی نہیں تھا. کوئی ہو سکتا یہ کہتا کہ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سب کچھ تھا، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑی جناب روحانی طاقت والے، اللہ کی عطاؤں سے معجزات دکھانے والے، مگر جناب طاقت کے لحاظ سے اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. اللہ اللہ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی یہ کہتا؟ میرے آقا کا تو کمال یہ ہے، میرے آقا بہت لمبے قد والے نہیں تھے، وہ بہت چھوٹے قد والے بھی نہیں تھے، کیونکہ لمبا قد بھی عیب ہے، چھوٹا قد بھی عیب ہے، ایک میانہ قد، خوبصورت، حسین و جمیل. لیکن جب لوگوں میں بیٹھتے، آپ میرے رب کی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کمال نظر دیکھیں اور رب کی بارگاہ سے یہ کیسے قبول ہوتا؟ کیونکہ اگر میرے آقا ہر لوگوں میں بیٹھتے، صحابہ آ کے بیٹھتے، اب ظاہر ہے صحابہ میں کسی کا قد لمبا بھی ہوتا تو کوئی دور سے دیکھتا تو اسے وہ لمبے قد والے اونچے نظر آتے. مصطفیٰ کریم کی شان یہ تھی، میرے آقا تھے درمیانے قد والے، مگر جب لوگوں میں بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے. یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی اور اونچا نظر آ جائے. صحابہ کہتے ہیں آقا جب بھی چلتے بڑی میانہ روی چال ہوتی. تیز چلنا بھی تو عیب ہے، لوگ کہتے ہیں نا بڑا تیز تیز چلتا ہے، سلو چلنا بھی عیب ہے. میرے آقا بڑی وقار کے ساتھ میانہ روی کی چال چلتے ہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑ بھی لگاتے تو نبی سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ کیسے پوسیبل ہے کہ چلنے میں کوئی آقا سے آگے نکل جائے؟ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو جناب اسپرچولی تو سب کچھ تھا، اب فزیکلی جسمانی طور پر میرے نبی کے پاس کتنی طاقت تھی، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی حد اعجاز تک ان کی پہنچی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس معجزانہ طاقت و قوت سے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مظاہرہ فرمایا کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، صحابہ اکرام علی رضوان خندق کھود رہے تھے. اللہ اللہ، مدینہ منورہ میں پہلے سبا مساجد اور اب خمسہ مساجد کے نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، جب وہاں جائیں تو وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے. اب یہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی، سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی وہ چٹان کسی سے نہ ٹوٹے، بڑی کدالے چڑھائیں، بڑی ہتھوڑے چلائے، بڑے جناب کوششیں کر لیں، چٹان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی. صحابہ کرام علی رضوان آقا کے پاس آئے. یہ وہی غزوہ خندق ہے جس میں صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے تھے، آقا نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ کا ایک اور آقا کے دو پتھر. بھوک کے عالم میں بندے سے مشکل کام نہیں ہوتا. صحابہ آئے کہتے یا رسول اللہ ایک ایسی چٹان ہے، سب نے کوشش کر لی نہیں ٹوٹ رہی. نبی پاک تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے اس پر ایک پھاوڑا مارا، ایک کدال ماری، وہ پوری کی پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان، گجرانوالہ میں پہلوانی کرنے والوں آؤ میں بتاتا ہوں، عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام تھا رکانہ، جس کو آج کے دور میں آپ ہیوی ویٹ چیمپئن کہہ لیں، انڈیفیٹیبل چیمپئن کہہ لیں، پورے عرب میں کسی نے اس کو نہیں ہرایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی، اے رکانہ اسلام قبول کر لو۔ رکانہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے اسلام جب قبول کروں گا جب آپ مجھے کشتی میں ہرائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلوانی تو نہیں فرماتے تھے، اس نے گویا ایک چیلنج دے دیا کہ آپ مجھے ہرا نہیں سکیں گے اس لیے میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو اگر میں نے پچھاڑ دیا تو اسلام لے آؤ گے؟ کہتا ہے ہاں لے آؤں گا۔ اب جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی باری میں اٹھا کر رکانہ کو پٹک دیا۔ وہ حیران پریشان ہکا بکا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہتا نہیں ایک اور بار کشتی لڑو، یہ تو سمجھ ہی نہیں پڑی مجھے ہوا کیا، مجھے تو ہاتھ چلانے کا ہی موقع نہیں ملا۔ میرے آقا نے کہا اچھا واپس آ جاؤ۔ رکانہ واپس آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اسے اٹھایا اور اٹھا کر ایسا پٹکا کہ کتنی دیر تک تو رکانہ زمین سے کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ کھڑا ہو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے، آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم میں زدن میں مجھے دو بار زمین پر پچھاڑ دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض مورخین کہتے ہیں اسی وقت، اور بعض کہتے ہیں رکانہ نے فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ، وہ بھی جناب اپنے زمانے کا بہترین پہلوان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس کے ساتھ 300 بکریاں بھی تھیں۔ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے کشتی لڑیں۔ میرے آقا نے ایسی مزاح کے طور پر تفنن کے طور پہ فرمایا اگر میں نے تجھے کشتی میں ہرا دیا تو مجھے کیا دو گے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ 100 بکریاں دوں گا۔ میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ۔ سامنے آیا، نبی پاک نے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے اٹھا کے اسے پٹک دیا، تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے وہ 100 بکریاں دے دی۔ کہتا ہے لیکن ایک اور لڑائی بھی ہوگی۔ اچھا دوبارہ لڑوں گا، ہرا دیا تو کیا دو گے؟ کہا دوسری 100 دے دوں گا۔ دوبارہ ہاتھ ملایا میرے آقا نے، ہاتھ ملا کے یزید بن رکانہ کو میرے آقا نے پھر پٹک دیا۔ کہتا ہے 100 بکریاں اور لے لو، لیکن تیسرا مقابلہ بھی کروں گا۔ اب ایک جٹ وہ ہو جاتا نا کہ میں دو بار گر گیا، اب تک مجھے کسی نے نہیں گرایا، تھرڈ فائٹ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس سے ہاتھ ملایا، اٹھا کے اسے پٹک دیا۔ اب وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا عرب گواہ ہے، آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح کشتی میں مجھے پچھاڑا ہے اس سے میرا دل مان گیا ہے، یقیناً آپ صلی اللہ تعالی وسلم خدا کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور یزید بن رکانہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا اس کے مسلمان ہونے سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کی 300 بکریاں بھی واپس فرما۔ نبی پاک کشتی لڑنے نہیں گئے تھے، میرے آقا چاہتے تھے کہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، لیکن آقا کو جس میدان میں چیلنج کیا گیا، لوگوں نے نبی سے زمین پہ کھڑے رہ کر آسمان پر معجزہ مانگا، میرے آقا نے آسمان پر معجزہ دکھایا۔ لوگوں نے شجر پر معجزہ مانگا، میرے آقا نے شجر کو جناب کلمہ پڑھا کر معجزہ عطا فرمایا۔ لوگوں نے جانوروں کے لیے معجزہ مانگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے جانوروں کے ساتھ معجزات کیے، کبھی اونٹ آ کر گفتگو کرتا ہے، کبھی اونٹ آ کر نبی پاک کو سجدہ کرتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، کبھی ہرنی شکایت کر رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس کس معجزے کی بات کروں، اللہ اللہ۔ ایک اور فزیکل طاقت کا واقعہ، ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا اور 10 پہلوان مل کر اس چمڑے کو نہ ہلا سکتے، اس قدر بڑا پہلوان۔ اب کہتے ہیں چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، اس کے نیچے سے چمڑا نہیں نکل پاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے بھی چیلنج دیا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ سامنے آیا، ہاتھ ملایا، نبی پاک نے اٹھا کے پٹک دیا. وہ اتنا بڑا پہلوان جو ہے میرے آقا کی طاقت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب میرے آقا فزیکلی کتنے اسٹرانگ تھے، اسپرچولی روحانی طور پہ کتنے اسٹرانگ ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. دنیا میں کوئی کسی بھی وجہ سے اسٹرانگ ہو جائے، چاہے فزیکلی جناب اپنی طاقت کے بل بوتے پر، مال کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اب اس کا انداز ہی لائف اسٹائل ہی بدل جاتا ہے. وہ باقی لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے اندر فخر، غرور اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ظلم کرنے لگ جاتا ہے. مگر میرے نبی وہ ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور حال یہ ہے کہ اپنی سواری پر صحابہ کہتے غلاموں کو بٹھا لیا کرتے. کوئی غلام دعوت دیتا تو میرے آقا اس کے گھر دعوت میں چلے جایا کرتے. ایک غلام نے کہا یا رسول اللہ پرانی چربی گھر پہ بنی ہے، کچھ کھجوریں ہیں، میرے آقا اس کے گھر بھی دعوت کھانے چلے جاتے. اللہ کے نبی ہیں، کونین کے والی ہیں، فرشتے جہاں حاضری دیتے ہیں. اس نبی کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ ایک بار تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، میرے آقا کہتے ہیں اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو. میں نہیں اچھا سمجھتا کہ جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی تمہاری طرح کا بندہ ہوں، اس طرح میرے ادب میں کھڑے نہ ہوا کرو، اتنی عاجزی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے. جب میرے آقا ملاقات فرماتے، کوئی ہاتھ ملاتا، آقا اس وقت تک ہاتھ واپس نہ کھینچتے جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو اپنا کان قریب لے جاتے، اور اس وقت تک اپنا کان نہ ہٹاتے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا. بچے آتے، میرے آقا ان سے آپ سے بات کرتے. بچے آتے، انہیں محبت سے پیش آتے. غلام آتے، ارے غلاموں کے ساتھ سلوک دیکھو. حضرت انس خادم خاص ہیں، کہتے ہیں 10 سال نبی کی خدمت میں رہا، 10 years. کہتے ہیں 10 سال میں میرے آقا نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھے نہیں جھڑکا، بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا اے انس یہ کیوں نہیں کیا. اس قدر شفقتیں اور محبتیں، ایسی عاجزی اور انکساری نبی پاک میں ہے. ارے جو رب کے حبیب ہیں، اور آج ہمیں تھوڑا سا منصب، تھوڑا سا اقتدار، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا جناب جاہ و حشمت، تھوڑی سی طاقت مل جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. ایسا کبھی نہ کرنا کہ تکبر اس قدر برا فعل ہے. آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مگر آج ہم کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن ذرا غور کیجئے، کوئی غریب ہم سے ملنے آتا ہے تو کیا خوش دلی سے ملتے ہیں؟ کوئی غریب آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر کے خان سامہ، ڈرائیور، چوکی دار، ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی طبیعت پوچھتے ہیں؟ یہ جو کبھی مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کا خادم ہوتا ہے، مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں؟ غور کیجئے، امیر کی دعوت ہو تو ہم سارے پہنچ جاتے ہیں، کیا اسی محبت سے غریب کی دعوت میں بھی جاتے ہیں؟ میرے آقا تو غلاموں کے یہاں بھی جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، امیر کی دعوت میں نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پاس بہت ہیں جانے والے. کسی غریب کی دعوت میں جائیں، زندگی بھر یاد رکھے گا، آپ کو دعا دے گا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کبھی پریکٹیکل کر لینا، کبھی مسجد میں جائیں گے انشاءاللہ، جب جائیں جو مسجد کا خادم ہونا، چوکی دار ہو، صفائی کرنے والا ہو، جا کے اسے سینے سے لگا لو، اس کو پوچھو آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھیں گے کہ اس طرح سینے لگا کر اسے کسی نے بات نہیں کی ہوگی. میں نے ایک انٹرویو دیکھا، ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا، ایک پولیس انسپیکٹر، عید کی نماز تھی ہمارے وطن میں، عید الفطر، اور اس میں اسے چوکی داری کرنے کا کہا گیا، کیونکہ ہماری مسجدوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات اچھے فرما دے، امن و امان ہو جائے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں مسجدوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. عید کی نماز کے لیے وہ کہتا ہے کہ میری بچی بیمار تھی، میری اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی کہ فلاں مسجد میں عید کی نماز ہے، آپ وہاں جا کر لوگوں کی حفاظت کریں. کہتا ہے میں گن مین کے طور پر مسجد کے گیٹ پہ کھڑا رہا، ہزاروں نمازی تھے مسجد میں، عید کی نماز ختم ہوئی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، کسی ایک نے بھی مجھے عید مبارک نہیں کہا. کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میں ان لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھا؟ ہم کیوں نہیں ملتے چھوٹے لوگوں سے؟ ارے جس کو آپ اور میں چھوٹا کہہ رہے ہیں، کیا پتا وہی رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو. روایتوں میں الفاظ ہیں، بہت سے پرا گندا بال،
پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی قریب نہ بلائے گا، اگر وہ رب کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ تو میں نہیں جانتا جو آج میرا ملازم ہے وہی اللہ کا ولی ہو۔ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، طاقت کے بل بوتے پر، پیسے کے بل بوتے پر۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں پیسے والا وہ غریب نہیں، میری اوقات کیا ہے جو آج میں پیسے والا بنا؟ ارے اس کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے پاس بھی دو پیر ہیں، وہ بھی میری طرح ہے جو آج مانگ رہا ہے اور میں دے رہا ہوں۔ ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا کہ دن رات رب کا شکر بجا لاتا کہ مولا تیرا کرم تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیں یہ طاقت، یہ شہرت، یہ حسن و جمال، یہ جناب کروفر، یہ منٹوں میں چلا جاتا ہے۔ جب تقدیر کا چکر گھومتا ہے، بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں میں امیر آدمی کا لاش ہو جاتا ہے، حسین و جمیل ہاسپٹل کے بستر پر پہنچ جاتا ہے۔ تو کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنے جناب مسند پر، کبھی اقتدار پر، کبھی دولت پر فخر اور غرور مت کرنا، ورنہ جب وہ چھینتا ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ ہمیں ہر وقت یہ خوف زدہ رہنا چاہیے کہ میرے مولا نے جو نعمتیں دی ہیں وہ باقی رہیں۔ ہمیشہ زوال نعمت سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، کبھی کسی کا دل مت دکھانا۔ یہاں تو جھگڑے، لڑائی، مجھے بتایا گیا کہ اس شہر میں قتل کے کیس بہت زیادہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں مدنی چینل پر سنیں، خدا کے واسطے توبہ کر لو۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے بندے کا دل دکھایا، آج ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں میں بہت بڑا آدمی، مجھ سے تو کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا غریبان ہوگا، اللہ اس کا مددگار ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ تو بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علی رضوان نے کیا کہا؟ ہم بھی ڈرتے ہیں نا، کاروبار تباہ نہ ہو جائے، ہم کہیں غریب نہ ہو جائیں، مفلس نہ ہو جائیں، تو آپ دعا بھی کرتے ہیں اللہ مفلسی سے بچانا، اچھی بات ہے۔ مگر میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو روزہ، حج، زکات، نیک اعمال لے کر آئے گا۔ اس کے پاس یہ ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس پر ظلم کیا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کا دل دکھایا ہوگا، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک ایک کر کے وہ مظلوم اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے۔ اب اتنے لوگوں کے جناب حقوق ہوں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل کیے جائیں گے، اور یہ مفلس جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس جو نیکیاں کرنے کے باوجود اس کے اعمال چھین لیے جائیں گے۔ تو یہ اس خوف میں ہمیشہ مبتلا رہنا چاہیے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا پیسہ ہے، میں تو حج بھی کرتا ہوں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بخشا گیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں کیسا ہوں؟ اپنے رب کی نافرمانیاں تو مجھ سے کہیں نہیں ہو رہی؟ ارے کہیں حرام روزی تو نہیں کما رہا؟ جو حرام کما کر غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ ثواب کی امید نہ رکھے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ شراب سے کپڑے دھو کر کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ کو کہے جناب میں چار بوٹل شراب کی بہاتا ہوں کپڑا دھونے کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پورا ڈرم بھی بہا دو اور ناپاک ہی ہونا ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور زبردست پہلوان گزرے، ایسے آج اللہ کے ولی کہ جن کی ولایت کے ڈنکے ہیں، سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اولیاء کے سردار ہیں۔ توبہ سے پہلے، ولایت ملنے سے پہلے یہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے۔ اور بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کا، ایک بار شاہی دربار کے پہلوان تھے اور چیلنج چلتا تھا کہ جو شاہی دربار کے پہلوان کو چیلنج دے دے اور اسے ہرا دے تو اسے بڑا انعام ملے گا۔ ایک بڑے ہی غریب فقیر سا شخص، لاغر، شاہی دربار میں پہنچا اور وہاں درخواست دی کہ میں جنید بغدادی کو چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، تمہاری جان دیکھو، تمہارا حلیہ دیکھو، چلے ہو جنید کو چیلنج دینے؟ کہہ رہے کسی طرح میرا چیلنج پہنچا دو۔ بہرحال اب چیلنج قبول ہوا،
ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی، بغداد کے ایک میدان میں اسٹیج سجا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھے تو صحیح یہ کون سا پہلوان آیا ہے، سنا ہے بڑا پتلا دبلا سا ہے، لاغر بدن ہے، اور جنید کو چیلنج دیا ہے. اب جناب جنید بغدادی اس وقت یوں سمجھ لیے ہیوی ویٹ چیمپئن تھے، انڈیفیٹیبل تھے، لوگ ان کی فائٹ دیکھنے آتے تھے، پورا بغداد امنڈ آیا. اب حضرت جنید نے جب ایک لاغر سے کمزور سے شخص کو دیکھا تو آپ بھی حیران ہوئے کہ کوئی پہلوان چیلنج دیتا تو بات تھی، یہ تو بڑا سا ایک ہی وار کا بندہ ہے. اب جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی لاکھوں تماشائی موجود ہو گئے، حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر آئے، وہ اجنبی بھی کمر کس کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا اور تماشائی ہر طرف حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت جنید جیسے ہی آگے بڑھے، اس اجنبی شخص نے دبی زبان میں کیا کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. حضرت جنید نے دیکھا کہ اس آواز میں ایک سحر ہے، ایک جادو ہے. حضرت جنید پر ایک سختہ طاری ہو گیا، کان قریب لے کر گئے، کہا فرمائیے. اجنبی کی آواز کچھ آنسوؤں کی وجہ سے گلوکیر ہو گئی، بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی، اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا کنبا کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا ہوا، فاقوں سے نیم جان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے نڈھال ہیں، ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام کو کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبرو رکھ لو. اے جنید میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن میدان قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا. اجنبی شخص کے یہ جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں اتر گئے، پلکیں آنسوؤں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں. عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوئی. بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت، میری ناموس، میری جو شہرت ہے، اس کا اس سے اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر اسے نثار کر دوں. لوگ حیران ہیں کہ یہ دو پہلوانوں میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، مقابلہ اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا. اب جناب حضرت جنید پھر جانتے بوجھتے، کہتے نا وہ سچی مچی لگے، اب داؤ پیچ آزمانے لگے، اور تھوڑی دیر میں دنیا نے دیکھا کہ وہ کمزور لاغر لیکن سید زادہ جنید کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، اور جنید بغدادی چاروں خانے چت رنگ میں لیٹے ہوئے ہیں. ہر طرف ناروں کا شور بلند ہو گیا. اس سید زادے کو لوگوں نے کاندھوں پر اٹھا لیا، اس نے شاہی پہلوان کو ہرا دیا تھا، اور جنید کی وہ ناموس، وہ شہرت، وہ فیمس، وہ جو اس کے نام کے چرچے تھے، سب ملیا میٹ بظاہر ہو گئے، اور سب اسے کاندھے پر اٹھا کر گھومنے لگے. خوب انعام و اکرام کی بارش ہوئی، مگر کوئی جنید سے پوچھے کہ اس ہار میں کتنا مزہ تھا. فائٹس تو بڑی جیتی تھی، ٹائٹل تو بڑے لیے تھے، مگر آج جو سید زادے سے جان بوجھ کر جنید ہارا تھا، وہ کوئی جنید سے پوچھے اس کا سرور کیا تھا. اللہ اللہ، جنید نے آل رسول پر اپنی ناموس کو قربان کیا تھا. اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی رات کو سوئے، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی. خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا کی زبان مبارک سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو، نبی زادوں کے لیے ناموس کی شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا. سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا. میرے آقا نے اب کیا فرمایا، آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا ہے، بارگاہ یزدانی سے گروہ اولیاء کی سروری تمہیں مبارک ہو. حضرت جنید جب صبح اٹھتے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنید بغدادی کو نہ صرف دستار سے نوازا بلکہ خواب میں سینے سے بھی لگایا. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب حضرت جنید بغدادی کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی،
سارے بغداد میں صبح صبح آپ کی ولایت کا چرچا ہو گیا تھا، کیونکہ رب جس سے پیار کرتا ہے لوگ بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، سارے لوگ باہر دیدار کے لیے موجود ہیں۔ کل تک تو جنید پہلوان تھا، آج اولیاء کی دنیا کا سردار ہے، ہر طرف حضرت جنید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ حیرت زدہ باہر آئے تو کسی کونے سے ایک آواز آئی، اولیاء کرام کے گروہ کی سروری مبارک ہو۔ حضرت جنید نے جب غور سے دیکھا تو وہی سید زادہ کونے پہ کھڑا حضرت جنید کو وہ مشدائے جاں فضا سنا رہا تھا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے پہلوان جنہوں نے اپنے رب کی خاطر، اپنے محبوب کی آل کی خاطر اپنی ناموس کو قربان کیا۔ اب آئیے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں پہلوان کون ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتائیے سٹرانگ طاقتور پہلوان کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اپنے دشمن پر قابو پا لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کا رپلائی دے دینا ٹک فار ٹیک جیسے کو تیسا، یہ عقل مندی نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے عام مسلمان دوست، رشتے دار، گھر والے ہم سے محفوظ ہیں؟ یہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے خوف کھاتے ہیں کہ نہیں یار اس سے بات نہیں کرو، یہ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں ہماری عزت لے لے گا۔ ایسا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب آخر میں، چونکہ آج بات ہی فائٹس پر، پہلوانی پر ہوئی ہے، تو میں آخر میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو لوگ دنیا بھر کے مقابلوں کی تیاری کرتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں ایک مقابلہ ایسا ہے، ایک فائٹ ایسی ہے جو ہم سب نے لڑنی ہے، ایک جنگ ایسی ہے، ایک لڑائی ایسی ہے جو ہم سب نے لڑنی ہے۔ اور وہ لڑائی کیا ہوگی میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ وہ لڑائی یہ ہوگی کہ جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو وہ لڑائی شیطان کے ساتھ ہوگی، اور وہ شیطان کیا کرے گا؟ اللہ اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے میرے اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں فرماتے ہیں کہ دم نزا لاسٹ ٹائم پر دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے کبھی سر میں درد ہو، کوئی آپ سے بات کرے آپ کو مزہ نہیں آتا، کبھی طبیعت خراب ہو تو بندہ کہتا ہے ابھی بات نہیں کرو، ابھی بہت ٹینشن دوں، بعد میں بات کریں گے، اس وقت بات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ نزا کے وقت کیفیت کیا ہوگی پتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو تیل میں ابالا جائے، موت تلوار کے ہزار وار سے زیادہ سخت ہے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو سوئی سے پرو دیا جائے، اس قدر سختی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت دو شیطان بندے کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جائیں گے، ایک اس کے باپ کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں، اور ایک کہتا ہے کہ فلاں شخص تو یہودی ہو کر مرا تھا، تو بھی یہودی ہو جا، کیونکہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ اب بندے کو ماں نظر آ رہی ہوگی جو دنیا سے چلی گئی، باپ نظر آ رہا ہوگا جو دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ دوسرا کہے گا کہ وہ شخص تو نصرانی یعنی کرسچن ہو کر مرا تھا، کرسچن یہاں بڑے چین میں، تو بھی کرسچن ہو جا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ مرتے وقت شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لے۔ یہ وہ فائٹ ہے جس کو ہم سب نے ضرور جیتنا ہے۔ اگر یہاں ہار گئے، یہاں ڈیفیٹ ہو گئی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں خالی ہاتھ قبر میں جانا پڑے گا۔ کوئی گناہگار گیا نا دنیا سے اور ایمان لے گیا، تو اس کا تو بہت بڑا چانس ہے کہ انشاءاللہ وہ آقا کی شفاعت کے صدقے جنت میں چلا جائے گا، لیکن جس بیچارے کا ایمان ہی چھین لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ میرا پیسہ سلامت رہے، میرا گھر سلامت رہے، میری گاڑی سلامت رہے، میری جناب فیکٹری سلامت رہے، اس کی انشورنس پالیسیاں، اس میں چوکیدار، اس میں گارڈ، اس میں بینک اکاؤنٹ، ایوری تھنگ وی وانٹ ٹو سیکیور، مگر ایمان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جو مسلمان پیدا ہو گیا اب وہ گارنٹیڈ مسلمان مرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے اور حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں رکھے. فرماتے ہیں دوسری بات، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. پھر فرماتے ہیں بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی بھی گزاری اور حالت کفر پر ان کا انتقال ہوا. اور میرے آقا فرماتے ہیں بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. اب سوچئے، یہ چار کیٹیگریز ہیں. اٹ از ناٹ گارنٹیڈ، ہمارے پاس کوئی ایسی جناب گارنٹی نہیں کہ میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے. اے دنیا کے کرو فر رکھنے والوں، اپنے آپ کو سیکیور سمجھنے والوں کہ میرے پاس گارڈز ہیں، میرے پاس جناب اتنی دولت ہے، اب جناب اتنے سالوں بھی کھاؤں گا تو کوئی پرابلم نہیں، میری آنے والی نسلیں بھی جناب معاشی فکروں سے آزاد ہوں گی، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اپنا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے کبھی آپ نے اور میں نے ایمان کی فکر کے بارے میں سوچا؟ یہ جو دولت اللہ نے مجھے عطا کی یہ نہ چھین لی جائے. اور یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا. اللہ اللہ، آپ سنیں کہ میں چند ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنی ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے. کیا ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قطعی جنتی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، مگر کیا کہتے ہیں، ایک بار پرندے کو دیکھ کر فرمایا، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے اس طرح لرزہ بر اندام ہوتے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. میرے آقا کا فرمان یہی کافی ہے، فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. مگر ان کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں اور دنیا میں دو بار اپنے آقا سے جنت خریدی ہے، مگر حال کیا ہے خوف خدا کا؟ کہتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے، مجھ سے پوچھا نہ جائے، میرے سوال جواب نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا حساب نہ دینا پڑے. مگر آج ہم میں سے کس کو اس دن کی فکر ہے کہ جب حساب دینا ہوگا؟ بندہ کہتا ہے آج دنیا ٹھیک کر لو، کوٹھی بڑی ہو جائے، دو کنال کی ہے تو چار کنال کی ہو جائے، ایک فیکٹری ہے تو دو ہو جائے، موٹر سائیکل ہے تو گاڑی مل جائے، گاڑی مل گئی تو جناب بچے کی گاڑی الگ ہونی چاہیے. صرف دنیا کے لیے سوچنے والوں، ہمارے اسلاف کس طرح آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اتنی غفلت بھی اچھی نہیں، اتنی میرے پیارے اسلامی بھائیوں لاپرواہی اچھی نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کاش میں راکھ ہوتا. ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، ہم الحمدللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا اچھا سلوگن ہے، بریلینٹ سلوگن، بہت اچھا نعرہ ہے. لیکن کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھے کہ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز بھی قبول ہے؟ آقا فرمائے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے جو یہ کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں اور آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے؟ اسے اپنے آقا کی سنتوں بھرا لباس قبول ہے؟ کیا اس کو آقا کی سنتوں والا چہرہ قبول ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو حرام چھوڑنا قبول ہے؟ جس کو موت کہتا ہے غلامی رسول میں قبول ہے، وہ حرام دیکھنا اور حرام سننا چھوڑنے کے لیے اس کو قبول ہے؟ کہ یہ فقط زبانی نعرہ ہے. امام اہل سنت کا وہ شعر یاد کیجئے، کیا کہتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. کیسا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہتے ہیں حضور آپ بہت بڑے شاعر ہیں، ہمارے قریب کے لوگ، ایک ریاست ہے نان پارا، اس کے نواب کے قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ کی کتابیں بھی نہیں چھپ رہیں، مالی مشکل میں بھی ہیں، وہ نواب خوش ہوگا، آپ کو کچھ پیسے مل جائیں گے. اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو اعلیٰ حضرت بڑا زبردست قصیدہ لکھیں گے، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. امام اہل سنت نے واقعی سب کو پیچھے چھوڑ دیا. قصیدہ کس کا لکھتے ہیں؟ اپنے آقا کا. کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ کپورا قصیدہ لکھ کر کیا لکھتے ہیں، ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا فارمولا دے رہے ہیں. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس ملا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں. ارے میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح سرائی کرتا پھروں. ارے کریم کے غلاموں کہاں چلے گئے، آقا سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، نبی کی سنتوں سے دور رہ کر یہ زندگی اچھی نہیں. ارے آج دنیا والوں کو آئیڈیل بنانے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو. ارے ہم دن بدن قبر کے تو قریب ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے دور ہو جائیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا کا فرمان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. کہیں اس وقت پریشانی شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے. یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اپنے آقا سے اپنا کنیکشن جوڑ لو، چیک کر لو کہ میں نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں. آؤ اس مہینے کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بناتے ہیں، اس مہینے کو اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا مہینہ بناتے ہیں. ہر سال میلاد آتا ہے، ہر سال میں گھر سجاتا ہوں، ہر سال میں لائٹیں لگاتا ہوں، ہر سال میں نیاز کرتا ہوں، بہت اچھا کام ہے، لیکن کیا جب میلاد کا مہینہ جاتا ہے تو کچھ تبدیلی میرے اندر ہوتی ہے، کچھ میرے اندر فرق آتا ہے؟ یا پہلے بھی بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہوں، پہلے بھی سنتوں سے دور تھا اب بھی سنتوں سے دور ہوں، پہلے بھی زبان جھوٹ بولتی تھی اب بھی جھوٹ سے تھکتی نہیں، پہلے بھی آنکھیں حرام دیکھتی تھیں اب بھی آنکھیں حرام ہی دیکھتی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آقا کا دامن تھام لو، سچ مچ تھام لو. دیکھو یہ بات تو طے ہے نا کہ ہم روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا. ہماری جو بھی لائف ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ڈے بائی ڈے وی آر گوئنگ ٹوورڈز اور گریو، ہم دن بدن اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہی قبر مجھے آج رات مل جائے، جس کو آج مجھے اور آپ کو یہ ضرور فکر ہے کہ گھر روشن ہو، ہوا دار ہو، کشادہ ہو. کتنے سال رہو گے اس قبر میں؟ کبھی سوچا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ماں باپ کی دعا لگ گئی 100 سال، پھر تو جانا ہے. اس کے بعد تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا. آپ میں سے ہے کوئی ایسا جو مجھے آج یہ بتائے کہ بھائی میرے پاس 5 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ ہاتھ اٹھائے. کوئی بھی نہیں. 1 سال کی کسی کے پاس؟ 1 سال والا بھی نہیں. کوئی 1 مہینے والا؟ 1 مہینے کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا کوئی 1 ہفتے کی گارنٹی دینے والا؟ 1 ہفتہ آپ کے پاس زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں. کوئی ہے جو کہے کہ میں فجر کی نماز تک زندہ رہوں گا؟ ارے آپ کے پاس فجر تک گارنٹی نہیں ہے. اور اب جانا کہاں ہے؟ قبر میں. اس قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اس کے بارے میں سوچا. دنیا میں آپ کو کبھی سفر کرنا ہوتا ہے 10 دن 15 دن کا، آپ وہاں کا موسم پوچھتے ہیں. جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں وہ وہاں کی کرنسی پوچھتے ہیں، وہاں کوئی جاننے والا پوچھتے ہیں. کچھ لوگ جناب انٹرنیٹ پہ جا کے وہاں کے حالات معاملات پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے. ارے 15 دن کے سفر کے لیے آپ اتنی معلومات کرتے ہو، جس کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، جس کی ٹکٹ بھی آپ بک کرتے ہو، جس کا موسم بھی آپ طے کرتے ہو کہ نہیں جناب بڑی ٹھنڈی کنٹری ہے گرمیوں میں چلے جائیں گے. لیکن ایک سفر ایسا ہے جس کی ڈیٹ ڈیسائیڈڈ ہے آپ کو نہیں معلوم، جس کا سفر طے ہے مگر ہمیں نہیں معلوم کب جانا ہے. کبھی سوچا وہاں کون سی کرنسی چلے گی؟ وہاں کون ساتھ آئے گا؟ وہاں مجھے کون مدد کرے گا؟ اکیلا ہوں گا؟ وہاں کے لیے سامان کون سا کام آئے گا؟ ایسی لاپرواہی اچھی نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ارے جب پل کا پتا نہیں تو کیوں نہیں کرتے قبر کی تیاری؟ آ جاؤ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ایک ہی راستہ ہے، there is only one way. جو جو بخشش کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے۔ امام اہل سنت ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھو ایک ہی طریقے سے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ آقا کے دشمنوں کے طریقے کو چھوڑ دو، یہ دشمنان مصطفیٰ میرے آقا کی موویاں بنائیں، نبی پاک کی گستاخی کے خاکے بنائیں، اور میں ان کے جیسا لباس پہنوں، میں ان کے جیسا چہرہ بناؤں، میں ان کو فالو کروں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس آقا کے طریقے کو اپنا لو۔ مجھے بتاؤ، آپ سے میں ایک ایگزامپل، ایک سوال پوچھتا ہوں۔ آپ کا ایک بیٹا ہو اور آپ کو کوئی دوست ملے اور وہ دوست کہے کہ ابھی ابھی آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، ایسا جاہل، گالیاں دیتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے کی برائیاں کرے اور تھوڑی دیر بعد وہ بیٹا بھی سامنے آ جائے، آپ اس بیٹے سے پیار کریں گے، اسے ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہوں گے کہ بیٹا تم نے میری عزت خراب کر دی۔ اور کسی کے بیٹے کے بارے میں کوئی آ کر کہے کہ آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو سبحان اللہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، آپ کے بیٹے کو دیکھ کر تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا تربیت کی آپ نے بچے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بیٹا سامنے آ جائے، آپ اس بچے کو سینے لگا لیں گے کہ میرا بیٹا، تو نے میرا نام روشن کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اگر فرشتہ کسی کے بارے میں یہ خبر لے جائے کہ آقا آپ کا ایک امتی ہے، گجراںوالا میں رہتا ہے، کہتا ہے نبی کا امتی ہوں مگر آقا حرام روزی کماتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ایک امتی ہے، کہتا ہے نبی کا غلام ہوں مگر اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، آقا آپ کا ایک امتی ہے، کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں مگر یا رسول اللہ وہ شراب پیتا ہے، وہ بدکاری کرتا ہے، وہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے مگر نامحرم عورتوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں۔ بتاؤ، فرشتہ جب یہ پیغام پہنچاتا رہے گا، ہماری رپورٹس پہنچتی رہیں گی، اور پھر ہم نے بھی تو آقا سے ملاقات کرنی ہے نا قبر میں، سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے نے کارکردگی ساری پہنچائی ہوئی ہے میری، اور اب میری حاضری ہے، کیا اس وقت یہ امید رکھیں گے کہ آقا سینے لگائیں گے؟ اور جس خوش نصیب کے بارے میں فرشتہ یہ خبر پہنچاتا رہے، آقا آپ کا ایک امتی ہے، زمانے والوں نے بڑا ستایا مگر زمانے کو نہ دیکھا اس نے آپ کی سنت چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے، آقا ایک امتی ہے آپ کا، پانچ وقت با جماعت خود بھی نماز پڑھتا ہے، آپ کے دوسرے غلاموں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے جاتا ہے، یا رسول اللہ ایک امتی ہے آپ کا، اس کے خاندان والوں نے بھی بڑا ستایا مگر اس کو آپ کی سنت سے اتنا پیار ہے، سر پر امام کا تاج سجایا ہوا ہے، آقا آپ کا ایک امتی ہے، حرام روزی اس کی طرف بڑھ کے آتی ہے مگر اسے آپ کا فرمان یاد ہے، وہ حرام چھوڑ کر تھوڑے حلال پر صبر کر لیتا ہے۔ جب ایسی کارکردگی نبی کے دربار میں پہنچے گی، اور پھر وہ بندہ خود آقا کے دربار میں جب قبر میں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو ساری زندگی آقا کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، دن رات درود و سلام پڑھتا رہا، کہتے نا قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عاشق مصطفیٰ تو مرنے کے انتظار میں ہے کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، قبر میں جائیں گے تو آقا کا دیدار ہونا ہے، ابھی ہمارے اوپر ہے کہ میرے اعمال نامے میں فرشتہ کیا پہنچا رہا ہے میرے آقا کے پاس۔ تو آئیے آج ایک ایسی پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ہم نے گھر بھی سجایا، محلہ بھی سجایا، اب اپنے آپ کو بھی سجائیں گے انشاءاللہ، یہ زندگی گزارو پھر دیکھو کیا ملتا ہے۔ اور اب اس بات کو کنٹینیو کیسے کریں گے؟ یہ جذبہ تو ملا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو پھر شیطان ہمیں سست کر دے، تو یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، چلے سب سے پوچھ لیتا ہوں، آج کے بیان میں، آج کے اجتماع میں کس کس کو فائدہ ہوا؟ اچھا سب کو فائدہ ہوا، ماشاءاللہ. تو جس کام میں فائدہ ہوتا ہے اس کو ایک ہی بار کرنا چاہیے، پروفٹ ہوتا ہے جس کام میں. بزنس مین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، جس ڈیل میں فائدہ ہو، بندہ کہتا ہے چلو ایک بار فائدہ ہو گیا اب ختم اب نہیں کرنا، بندہ بولتا ہے اب کام ہی یہی کرنا ہے. ہاں ایسا پروفیٹیبل بزنس، اور میں تو آپ کو وہ کاروبار بتا رہا ہوں جس میں نقصان ہی نہیں ہے، اونلی پروفٹ. تو جب آپ کو نفع ہوا، آپ نے خود ہاتھ اٹھایا، تو اب اس نفع کو بار بار حاصل کیجیے، اس پروفٹ کو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اس کو گیٹ کیجیے. وہ کہاں سے ملے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات، ہمارے فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اس میں تپابندی سے شرکت کریں. مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جب پریکٹیکلی آپ کو اپنی لائف چینج کرنے کا موقع ملے گا. تین دن کم از کم، آج یہ تو نیت کر لو پیارے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے. آپ نے اپنے نبی کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ آقا کی بارگاہ میں تحفہ دینے کے لیے یہ نیت کر لیں. میرے آقا نے تو بڑے سفر کیے، صحابہ نے دنیا میں پھیل کر اسلام پہنچایا. ہم کم از کم تین دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے ربیع الاول میں سفر کریں. نیت کرتے ہیں سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.